وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.
وإذا قرأت القرآن, اور جب تم پڑھتے ہو قرآن کو, کس کی طرف اشارہ ہے, خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, جعلنا ہم کر دیتے ہیں, ڈال دیتے ہیں, بینہ کا تمہارے درمیان, وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان, لا یؤمنون بالآخرتی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, کیا ڈال دیتے ہیں, حجاباً ایک پردہ, مستورا چھپا ہوا, انویزبل. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اور کفار کے درمیان ہم ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں. پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا پردے کا, کیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو جو مانتے نہیں, ایمان نہیں رکھتے, ان کے درمیان اور قرآن پڑھنے والے کے درمیان ایک پردہ اور ایک رکاوٹ حائل ہو جاتا ہے. جب پردہ حائل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, نہ کوئی چیز دیکھی جا سکتی ہے اور بعض وقت نہ سنی جا سکتی, پھر ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے, بہت دلچسپ روایت ہے, حضرت اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا, اس کو خبر ہوئی کہ اس طرح کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور میری حجب کی جا رہی. حجب کہتے ہیں شاعری میں, شعر کے ذریعے کلام میں کسی کی برائی بیان کرنا. عربوں کے ہاں دو چیزیں بہت مشہور تھیں, ایک قصیدہ اور ایک حجب. قصیدے میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے, تعریف ہوتی, مدح ہوتی, اور حجب کیا ہوتا ہے, کسی کی بد تعریفی ہوتی, برائی بیان کی گئی ہوتی. تو اس نے کیا کیا, دوا پیسنے والا پتھر اٹھایا. کبھی دیکھا ایسا پتھر جس سے پہلے لوگ مرچی بھی پیستے تھے, چٹنی وغیرہ, سل بٹا نہیں ہوتا جس. اس نے وہ اٹھایا اور آئی آپ کی طرف, یعنی حرم میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور پاس ہی حضرت ابو بکر بیٹھے تھے, تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کو گویا تلاش کر رہی اور بڑے غصے میں. تو دیکھا کہ ابو بکر بیٹھے تو آ گئی فوراً. حضرت ابو بکر دیکھتے ہی تھوڑے گھبرائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لگتا ہے یہ برے ارادے سے آئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو آپ نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں, کچھ نہیں ہوتا, یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. اور آپ قرآن پڑھنے میں مشغول ہو گئے, قرآن پڑھنے لگے. اور کیا ہوا, وہ آئی اور ابو بکر سے باتیں کرنے لگی. کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری حجب کی ہے, تیرے دوست نے میری حجب کی ہے. ابو بکر کہنے لگے, لا ورب هذا البيت ما حجاك, نہیں اللہ کی قسم جو اس گھر کا رب ہے, اس نے تیری حجب نہیں کی, اس نے تجھے کچھ نہیں کہا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کچھ نہیں کہا, کیونکہ آپ نے تو نہیں کہا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو بھی کہا ہے. تو پھر کھڑے ہو کے شعر پڑھنے لگی, مزممن اسینا و دینہ قلینا و امرہ عسینا. مزمم کا ہم انکار کرتے ہیں اور اس کے دین سے ہم نفرت کرتے ہیں اور اس کے حکم کا ہم انکار کرتے ہیں. بہت سخت لفظ ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ سنا لیکن وہ آپ کو دیکھ نہ پائی اور واقعی نہ دیکھ پائی. اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک فرشتہ حائل کر دی جو نظر نہیں آ رہا تھا اس کو. تو جب اس نے دیکھا کہ وہ تو ہے نہیں یہاں, اور ابو بکر نے مطمئن بھی کر دیا کہ نہیں اللہ کی قسم جو اس گھر کا رب ہے وہ محمد نے تمہیں کچھ نہیں کہا, تو وہ چلی گئی یہ کہتے ہوئی, قد علمت قریش انی بنت سیدہا, قریش کو پتا ہے کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں, میری کوئی حج کیا کرے گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے, ایک تو ان لوگوں کا تکبر اور ان کا انداز اور ان کی عورتوں کا انداز. کیونکہ عرب کے معاشرے میں ایک طرف اگر زندہ درگور کرنے کی لڑکیوں کو رسم تھی تو دوسری طرف کچھ قبائل میں عورتوں کی بہت سے بھی تھی, بہت پاورفل رول ادا کیا عورتوں نے بھی وہاں, اور اس میں خاص طور پر جو قریش تھے ان کی عورتیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ ہر چیز میں, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی اور آپ کے خلاف لوگوں کو جا کے بھڑکایا کرتی تھی. اور اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا جس پر اس کو بڑا ناز بھی تھا, اور اس کو دکھا دکھا کے کہا کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس ہار کو بھی بیچ دوں گی, یہ بھی بیچ کے لگا دوں, اور جس کو آپ کے خلاف بہکانا پڑا پیسے دے کے بہکاؤں گی, یعنی مال بھی خرچ کرنے والی تھی اپنے مشن میں. بہرحال اسی طرح آپ نے ہجرت کے واقعے میں بھی ایک قصہ پڑھا تھا، کچھ یاد کیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا تو آپ سورۃ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے گھر سے نکل گئے اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدن ومن خلفہم سدن فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی بات کرنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، تو پڑھنے والے کے حق میں تو یہ بات ہوئی، اور سننے والوں کی بدبختی کہ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، وما یزیدہم الا نفورا، وہی سیدھی سادی بات جو باقی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ہے وہ حجاب مستور، جیسے سورۃ الکہف میں بھی فرمایا گیا، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکے، یعنی قرآن ان کے دل پہ اترتا ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے تو قریش کیا کہتے تھے، قلوبنا فی اکنت مما تدونا الی وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا عاملون، حامیم السجدہ کی آیت 5۔ وہ کہتے تھے تم جو مرضی قرآن پڑھ لو، قلوبنا فی اکن، ہمارے دل پردوں میں۔ اہل کتاب نے بھی کہا تھا، کیا کہا تھا؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، کئی پردے، ایک نہیں کئی ہیں، لیئرز اپون لیئرز، وہاں تک کچھ نہیں پہنچ سکتا، تمہاری بات ہم نہیں سنتے، تمہاری بات ہمیں کوئی اثر نہیں کرتی۔ قلوبنا فی اکنت مما تدونا الی، یہ جو تم باتیں کرتے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وفی آذاننا وقرن، ہمارے کانوں میں بھی بوجھ ہے، ہماری سنوائی بھی کم۔ ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے، ایک غیر مرئی پردہ حائل ہے، نو کمیونیکیشن، سننا ہی نہیں۔ تو جب سننا تو پہلا درجہ ہوتا ہے نا ہدایت کا، جب سننا ہی نہیں تو سمجھنا کیا، اور یہ کب ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ جب کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے، کوئی سننا ہی نہ چاہے، کیا سمجھ میں آیا آپ کو، کیا ہوتا ہے یہ کیا کیفیت ہوتی ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس کو عام انداز سے بھی آپ سمجھیں کہ اگر آپ کو کسی سے نفرت ہو مثلاً، کیونکہ پیچھے کہا نا کہ وما یزیدہم الا نفورا، اگر آپ کو کسی سے نفرت ہو تو اس کی بات آپ کو کیسی لگتی ہے، سیدھی بھی، اچھی بھی، کیا لگتی، غلط لگتی، اور جو ہی وہ بولنے لگتا تو آپ کیا کرتے ہیں، کان بند کر، سننا ہی نہیں۔ یہی چیز تھی، یہی دشمنی اور مخالفت تھی اہل مکہ کی آپ سے، کہ اتنا خوبصورت کلام، اتنا بہترین کلام، جب آپ پڑھتے تھے تو وہ کہتے ہمیں نہیں سننا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ۔ یعنی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو قرآن واقعی نہیں سننا چاہتے۔ مجھے یاد ہے ایک مجلس کا حال، میں خود اس میں موجود تھی، اور وہ تمام یونیورسٹیز کی پروفیسرز کی تھی، ایک سیمینار تھا، اس میں کوئی عام خاتون نہیں تھی، سب یونیورسٹیز کے نمائندے تھے، میں بھی اپنی یونیورسٹی کی طرف سے اس میٹنگ میں موجود تھی، کچھ ویمن ایشوز پہ بحث ہو رہی تھی اور بہت ناروا قسم کی باتیں شروع ہو گئی۔ تو الحمدللہ ہمیشہ سے میرا طریقہ ہے کہ چھوٹا قرآن پاک ایک میرے بیگ میں ہوتا ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو زبانی باتیں کرو، ریفرنس نکال کے دکھا دو۔ جب بہت باتیں ہو چکی ہیں، ہو رہی تھی، پہلے تو میں نے سنی، پھر میں نے کہا کہ ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے، میں نے بیگ سے قرآن پاک نکالا، اور جو ہی میں نے آیت تلاش کر کے کہا کہ ایک لمحے کے لیے ذرا سنیں، تو ان کہا کہ پلیز اس کو بند کر دیں، یہ نہیں سنائے۔ سب مسلمان تھے۔ وہ دن تھا جب اللہ نے میرے اندر اتنی اسٹرانگ ایک چیز ڈالی کہ اگر یہ لوگ نہیں سننا چاہتے تو مجھے کہیں اور سنانا ہے۔ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا کہ اب میری زندگی کا یہ مشن ہے کہ مجھے سنانا ہے یہ قرآن لوگوں، اور میں نے ان سے شروع کیا جو سننا چاہتے تھے۔ کہ جب ہم اپنے علم کے تکبر میں اتنے مبتلا ہو جائیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو کر، مسلمان ہو کر، علم کے اس درجے پہ پہنچ کر، پھر ہم کہیں اس کو نہیں ہم سننا چاہتے، ٹھیک ہے، اللہ کے اور بندے ہیں۔ اور پھر وہ مقام تھا کہ جب میرا آہستہ آہستہ یونیورسٹی سے انٹرسٹ کم ہوا، اور پھر ساتھ ہی الہدا کا وجود اللہ نے دل میں ڈالا، اور پھر قرآن جو تھا وہ ایک اڑنا بچھونا جسے کہتے ہیں بن گیا۔ کہ کیسے، کیوں مسلمان اور سننا نہیں چاہتے؟ تو پھر ہمارے ایکشنز نے بتائی ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کسی کشتی میں بیٹھنے والے اگر خود اس میں سوراخ کریں تو وہ کیسے بچ سکتی، اس کے لیے تو ڈوبنا ہی مقدر۔ تو ہم خود مسلمان ہو کر قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے سننا نہیں چاہتے، ہم حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر قرآن کو معاف بھی کر دیں تو حدیث کا مذاق تو ایک عام کھیل بن چکا ہے، سنتوں کا مذاق بھری مجلسوں میں بیٹھ کے اڑاتے ہیں، تو پھر کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں؟ ہم دوسروں کو بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو تو بدلیں، ہم اپنے حال پہ تو غور کریں کہ ہمارے دل میں جو سچی محبت ہے وہ کدھر ہے، ہم نے کیا کیا؟ اگر سنت ہمارے ایکشنز میں ہوتی، اگر ہمارے رویوں میں وہ سب خوبصورتی ہوتی تو اسلام کی خوبصورت تصویر سامنے آتی۔ تو یہ مشکل باہر نہیں ہے، مشکل ہمارے اپنے اندر ہے۔ بہرحال انکار کرنے والے تو ہر دور میں موجود ہیں، مذاق اڑانے والے تو ہر دور میں موجود ہیں، لیکن ان کو جرت کیوں ہو، موقع کیوں ملے، کیوں ملے؟ کیونکہ اگر میں اپنی چیز کی خود حفاظت کرنے والی ہوں تو کسی کو چرانے کا حق ہی نہیں، کسی کو چرانے کی جرت نہیں۔ اور اگر میں اپنی چیز کے بارے میں خود کیئر لیس ہوں تو پھر جس کا جو جی چاہے کرے اس کے ساتھ۔ تو مشکل ہمارے اپنے اندر، ہم مسلمان بھی ہیں اور ہمیں اسلام سے محبت بھی سچی نہیں، اور پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ محبت۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ یہ حجاب مستور اس نفرت اور اس عداوت کا حجاب ہے کہ جس میں انسان کی جس چیز سے ضد ہوتی ہے اس کو تو ایک طرف اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے بھی سرگرم عمل ہوتا ہے، یعنی ایک طرف اپنے مفادات کا تحفظ اور دوسری طرف جس چیز سے دشمنی ہے اس سے دوری کا تاثر۔
وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔
وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے۔ اکنہ کنان کی جمع ہے، مکنون چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، کاف نون نون کن نون پیچھے پڑ چکے۔ اکنتن، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ اَن يَفْقَهُوهُ، کہ اس کو سمجھ نہ سکے۔ لا یہاں مقدر اللہ، یفقہوہ تھا اصل میں، کس کو؟ قرآن کو۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے، بہرپن، گرانی۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب تم ذکر کرتے ہو اپنے رب کا قرآن میں، وحدہ اکیلے اسی کا یعنی ایک رب کا، ولو منہ موڑ جاتے ہیں، اللہ ادبارہم اپنی پیٹھوں پر، نفورا نفرت کرتے ہو منہ موڑ کر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ نہیں سننا چاہتے تو اللہ بھی نہیں سنوانا چاہتا، حالانکہ قرآن کے الفاظ اور معنی دل اور کانوں اور ہر چیز کو بھانے والے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ضد کی، کہ انہیں توحید کا ذکر جو قرآن میں ہے وہ پسند نہیں، اللہ کی بات پسند نہیں، شرک کی تردید پسند نہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ وَلَّوْا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وَلَّا يُوَلِّي، منہ موڑ کر پیٹ پھیر کے چل دینا، یعنی بدک جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ اور نفورہ نافر کی جمع ہے، یعنی نفرت کرنے والے۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اللہ دلوں پہ مور لگا دیتا ہے، بل تبع اللہ علیہا بکفرہم، یعنی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پردے ڈال دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کان کیوں بند کر دیے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں انہیں سننے دینا چاہتا؟ کیونکہ وہ خود سننا نہیں چاہتے، ان کے اپنے دلوں میں ایک حسد۔ سورۃ النساء میں آتا نا، بل تبع اللہ علیہا بکفرہم۔ الصف 5 میں آتا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ اور البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے اپنے دلوں میں بیماری، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان سے توفیق اور صلاحیت چھین لی ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک خدا کا ذکر ان کو اچھا نہیں لگتا، تو اس کے بارے میں سورۃ الزمر میں بھی آتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی ایک اللہ کی بات ان کو پسند نہیں آتی، کیوں، کیا چاہتے تھے؟ اصل میں غیر اللہ کی محبت جب دلوں میں اتنی جم جائے کہ ہر چیز وہی بن جائے، تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور کا ذکر تو اچھا نہیں لگے گا نا۔ یعنی چھوٹے بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ اپنی کسی دنیا میں مشغول ہوتے ہیں تو آپ انہیں کچھ بھی کہیں، کھانا کھا لیں، انہیں دھیان دیں گے، کچھ پڑھ لیں، نماز پڑھیں، کچھ کریں، پرواہ نہیں، ان کو کوئی دوسری چیز کا ذکر اب اچھا نہیں لگتا، خواہ وہ کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو۔ اب اللہ کا ذکر تو دلوں کا اطمینان اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سرور ہے، لیکن انہیں کیوں نہیں اچھا لگتا، ان کے چہرے کیوں بگڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ کسی اور چیز کی محبت میں ایسے مبتلا ہیں، یعنی غیر اللہ کی یا بتوں کی یا وٹ ایور، جس کا بھی جو بت ہے، کسی کا مال ہے تو کسی کا اقتدار ہے تو کسی کے پتھر کے بت ہیں جو بھی ہیں، تو ان کو سب چھوڑنا یعنی توحید کا سبق ان کو اچھا نہیں لگتا، توحید کی بات سے بدکتے ہیں۔ سورہ شورا 13 میں آتا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الی، مشرکین پہ بہت بھاری ہے وہ چیز جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو۔
نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، ہم زیادہ جانتے ہیں جو کچھ بھی وہ کان لگا کے سنتے ہیں۔ استمع بے کا مطلب ہے کان لگانا، غور سے سننا۔ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جب وہ سنتے ہیں آپ کو یعنی آپ کی قرآت کو، یعنی اہل مکہ آپ کی قرآت جب سنتے ہیں اور جس غرض سے سنتے ہیں، جس مقصد سے سنتے ہیں، وہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى، اور جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ نجوہ کا روٹ جو ہے نون جیم واؤ ہے، نجا کہتے ہیں کسی چیز سے الگ ہونے کو، نجات پانے کو، اور سرگوشی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، الگ ہونا پڑتا ہے، یا یہ کہ بیچ میں بھی اگر آپ ہوں تو ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے اس میں شریک نہ ہوں۔ تو جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اور سرگوشی عموماً کب کی جاتی ہے، جب بات کسی سے چھپانا مقصود ہو، مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ سے چھپ چھپ کر آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں۔ اذ یقول الظالمون، جب کہتے ہیں ظالم، کیا ان تتبعون، نہیں تم پیروی کر رہے، الا رجلا مسحورا، مگر مسحور شخص کی۔ مسحور کا لفظ سحر سے ہے، مفعول کے وزن پر، سحر والا، اور مراد ہے اس سے جس پر جادو کیا گیا ہے، اور جس پر جادو ہو وہ شخص کیسا ہوتا ہے، یعنی بیمار، کہ تم ایک نعوذ باللہ ان کے خیال میں ذہنی مریض یا فریب خوردہ شخص یا خود سے خود باتیں گھڑنے والے شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ سورۃ المؤمنون آیت 25 میں بھی آتا ہے ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ ایسا شخص ہے جس کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ مجنون کہہ کر آپ کو پکارتے کہ آپ چونکہ عقلی طور پر درست نہیں، اس لیے آپ قرآن کی شکل میں ایسی باتیں گھڑ کے ہمیں سنا رہے ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ قرآن سننا نہیں چاہتے تھے، نمبر دو اگر سنتے بھی تو بدنیتی سے سنتے، اور سننے کے بعد آپ کے خلاف باتیں کرتے، اور ان باتوں میں خاص طور پر کیا بات تھی کہ آپ ایک مجنون شخص ہیں، اور قرآن کی باتیں انہیں نہ سمجھی کی باتیں لگتی۔
انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے انظر، دیکھو، دیکھو تو صحیح، کیف ضربوا لك الامثال، کس طرح انہوں نے آپ کے لیے مثالیں بیان کی، آپ کو کس چیز سے مثال دے رہے ہیں، آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ان کا حال تو دیکھو۔ امثال کس کی جمع ہے، مثال کی یا مثل کی؟ مثل کی، ٹھیک ہے، مثال کی نہیں۔ مثال کی کیا ہوتی ہے، امثلہ۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھو تو صحیح کس طرح تمہارے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، کیسے کیسے القاب گھڑتے ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، مسحور کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، حالانکہ ان میں سے ایک بات بھی آپ پر چشمہ نہیں ہو سکتی۔ فضلوا، وہ بھٹک گئے ہیں، رستہ گم کر چکے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، بس نہیں وہ استطاعت رکھتے راستے کی، یعنی درست بات کی۔ وہ اپنی ہی باتوں کے پھندے میں اس طرح آ چکے ہیں، اپنی ہی باتوں میں کچھ اس طرح ٹریپ ہو چکے ہیں کہ اب انہیں صحیح رستہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ ان کی کوئی ایک بات تو تھی نہیں، کوئی ایک کہنا تو تھا نہیں، کبھی ایک بات کہتے، کبھی دوسری کہتے، کبھی تیسری کہتے۔ اب وہ اپنی ان کی کنڈیشن یا سٹیٹ ایسی ہے کہ ایک ٹوٹل کنفیوژن میں ہے، اور اصل بات سے بہت دور نکل گئے ہیں، حق سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اور یہ ہر اس شخص کی کیفیت ہوتی ہے جو بے دلیل اندھا دھند باتیں کرے، بے سوچے سمجھے بولے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، جو منہ سے نکالتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ، عام طور پہ ایسے کب ہوتا ہے، اندھا دھند بولنا کسی کی مخالفت میں، کسی کے خلاف، کسی سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے، بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آیا بول دیا، یعنی جذباتیت میں جو دل میں آیا کہہ دیا۔ اب یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، ان کے دلوں میں تکبر تھا، ان کے مفادات کے خلاف تھی آپ کی تعلیم، ان کے عقائد کے خلاف جاتی تھیں آپ کی باتیں، ان سب کی زبانیں بند ہو گئی تھیں قرآن جیسے کلام کے سامنے آنے کی وجہ سے، شاعر شاعری کرنا بھول گئے، تو ان وجوہات کی بنا پر ان کے دلوں میں ایسا غصہ، ایسا غم اور ایسی نفرت تھی آپ کے بارے میں کہ یہ اس نفرت اور جذبات میں آ کر سخت ناروا باتیں کرتے، اور پھر وہ ایسی ایسی باتیں انہوں نے منہ سے نکالی کہ اب ان باتوں کو واپس لینا اور ان کو غلط کہنا اور حق کو مان لینا اب ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا۔ ضلوا، ضاد لام لام، کیا معنی ہوتا ضل کا؟ راستے کے نشان گم کر دینا، یعنی صحرا میں جاتے ہوئے آپ کبھی ریت پہ چلے، اگر ریت پہ چلے تو جو پاؤں کے نشان ہوتے ہیں وہ کتنی دیر باقی رہتے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر، ہوا چلتی ہے تو پھر وہ برابر ہو جاتی ریت، یعنی نشان قائم نہیں رہتے، بہت ٹیمپرری نشان ہوتے ہیں۔ اسی لیے صحرا میں اکثر لوگ گم جاتے ہیں، کیونکہ صحرا میں اگر کوئی درخت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے لوگ نشان پکڑے، اور اگر سورج ہو تو بعض اوقات سورج کی ڈائریکشن، رات کو ستاروں کی ڈائریکشن پہ لوگ چلتے ہیں، مسافر جو ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادل وغیرہ کی وجہ سے نہ سورج ہے اور نہ ستارے ہیں، تو اب آپ چل رہے ہیں تو کدھر کو جا رہے ہیں، اور اگر آپ واپس جانا چاہیں تو بھی نہیں پتا چلتا کہ چلے کہاں سے تھے، کیونکہ وہ رستہ کیا ہو گیا، آثار گم ہو گئے۔ تو دلہ کا معنی ہوتا ہے راستہ کھونا، آثار مٹ جانا، نشانی مٹ جانا، کہ آپ چلے کہاں سے تھے، واپس بھی نہیں وہاں آ سکتے۔ اب یہ آپ کے خلاف جس طرح باتیں کر رہے تھے، اپنی کہی ہوئی بھی بھول جاتے تھے کہ ابھی کیا کہا تھا، تو ابھی اپنی بات کی تردید کر رہے ہیں، ابھی ایک بات کہہ رہے ہیں تو ابھی دوسری کر رہے ہیں۔ کسی ایسے شخص کا تصور لائیے ذہن میں جو غصے اور جذبات میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہو، تو اگر آپ ان باتوں کو انالائز کریں تو نتیجہ یا خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں نان سینس، بے معنی قسم کی باتیں، یہی یہاں کہا جا رہا ہے۔ انظر کیف ضرب لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، اور ایسی حرکتیں اور ایسی نادانی کی باتیں، ایسی جذباتیت انسان کو حق سے بہت دور کر دیتی ہے، ہدایت سے بہت دور کر دیتی ہے، سچائی سے بہت دور کر دیتی ہے، پھر ایسے لوگوں کے پلٹنے اور ہدایت پر آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بالکل ہی نہیں ہوتے۔ فلا يستطيعون سبيلا، ہدایت نہیں پا سکتے۔
وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔
وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، کون؟ مشرکون، آخرت کے نہ ماننے والے، منکرین۔ اذا کنا، کیا جب ہم ہو جائیں گے، عظامن، ہڈیاں، یعنی سارا گوشت ہمارا ختم ہو جائے گا، صرف ہڈیاں باقی رہیں گی، اور ہڈیاں بھی کیسی؟ ورفاتن، اور بوسیدہ ہڈیاں، چورا چورا، ریزہ ریزہ، ابن عباس کہتے ہیں غبار، یعنی مٹی میں مل کے ایسی مٹی ہو جانا کہ ہوائیں اڑائے لیے پھریں، کچھ بھی باقی نہ رہے۔ رفات رے فے تے سے ہے، یعنی گلی ہوئی چیز، اور ایسی چیز جو ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائے۔ تو ان کا کہنا یہ کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہڈیاں رہ جائیں گی، اور ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، اور پھر وہ چورا چورا ہو جائیں گی، غبار بن کے اڑ جائیں گی، اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا بے شک ہم البتہ جی اٹھیں گے ایک نئی پیدائش میں، کیا ہم پھر پیدا ہوں گے، دوبارہ اٹھیں گے۔ مبعوث کا کیا معنی ہے؟ بعد، بے انثا، دوبارہ جی اٹھنا۔ خلقًا جدیدًا، ایک نئی پیدائش میں، پھر نئے سرے سے بنیں گے ہم، یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے سورۃ النازعات میں آتا ہے، يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك اذن كره خاسره، کہ جب ہم بوسیدہ، بھربری، پرانی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے، قال من يحيي العظام وهي رميم، کون اٹھائے گا، کون جوڑے گا ہڈیوں کو جب یہ بالکل بوسیدہ پرانی ہو جائیں گی۔
قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا۔
قل كونوا حجارة أو حديدا، قل کہہ دیجئے، كونوا ہو جاؤ، حجارة پتھر، أو حديدا یا لوہا، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی مخلوق جو بہت ہی بڑی ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اس سے بھی بڑی کوئی مخلوق بن جاؤ، او خلقن یا مخلوق، مما اس سے جو، یکبرو بڑی ہو، فی صدورکم تمہارے دلوں میں، تمہارے دلوں میں، سینوں میں، خیالات میں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو دوبارہ زندہ کیا ہی نہیں جا سکتا، جو زندگی کو قبول ہی نہیں کرتی، وہ بن جاؤ. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹی کے اندر حیات کی صلاحیت ہے، زندگی کی صلاحیت ہے. اگر آپ اس میں پانی ڈالیں نا تو وہ پھولنے لگتی، بڑھنے لگتی، بیج ڈالے تو وہ پیدا ہونے لگتا، لیکن پتھر میں صلاحیت بہت کم ہے. اگر آپ اس میں پانی ڈالے تو بہہ جائے گا، اگر آپ اس کو موو کرنا چاہیں تو مشکل ہے. لوہا اسی طرح، فرمایا کہ تم چاہے پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ یا کچھ اور بن جاؤ جس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ اس کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، تو بھی ہم تم کو زندہ کر لیں. تم صرف ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہڈیوں کو جوڑنا اور دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل، مٹی سے تو تم پہلے پیدا ہوئے، اگر تم اب مٹی بن گئے تو دوبارہ بننا کیا مشکل. فسیقولون، پسن قریب وہ کہیں گے، من یعیدنا، کون ہمیں لوٹائے گا دوبارہ، یعنی پھر یہی کہیں گے، ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے. قل الذی، کہہ دیجئے وہ ذات، فطرکم، جس نے پیدا کیا تم کو، اول مرہ، پہلی بار، پہلی مرتبہ، جب تم کچھ نہ تھے، جس نے ابتدا کی وہی تمہارا اعادہ بھی کرے گا، وہی ریپیٹ کرے گا، وہی دوبارہ کرے گا. فسینغدون الیک، فا پس ان قریب، ینغدون، وہ ہلائیں گے، نون غین اغداد، نغد، اوپر نیچے یا نیچے اوپر حرکت دینا، جھٹکانا یا ہلانا. کیسے؟ کر کے دکھائیں مجھے، بڑے معنی خیز انداز میں، سر کو اوپر نیچے یا نیچے اوپر کرنا. فسینغدون الیک، پس ان قریب وہ مٹکائیں گے یا جھٹکائیں گے یا ہلائیں گے، الیک، آپ کی طرف، یعنی دیکھ کر، رؤوسہم، اپنے سروں کو، یعنی مذاق اڑانے کے طور پر یا تعجب سے بڑے معنی خیز انداز میں سر ہلائیں گے. ویقولون، اور ساتھ کہیں گے، متا ہو، وہ ہوگا کب؟ ٹھیک ہے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، لیکن کب ہوں گے؟ یعنی اب اصل نقطے سے ہٹ رہے ہیں. متا ھذا الوعد ان کنتم صادقین، قل، کہہ دیجئے، کیا آسا، امید ہے، ان یکون قریبا، کہ ہو وہ قریب ہی، وہ دن دور نہیں، وہ بہت قریب ہے. کیا؟ دوسری زندگی، جیسے سورۃ المعارج میں آتا ہے آیت 7 میں، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ اسے دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر ان کے اعتراض اور ان کے استہزاء اور ان کے ایک مذاق کا جواب دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ دوبارہ انسان کیسے پیدا ہو سکتا ہے. کہا گیا کہ کچھ بھی تم بن جاؤ وہ دوبارہ پیدا کر لے گا. یہ سب سن کے پھر کیا کہتے ہیں؟ مَن یعیدنا، کون کرے گا؟ کہا وہی کرے گا جس نے پہلی دفعہ کیا تھا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے. کیا؟ دوسری دفعہ پیدا کرنا، کیونکہ جو چیز نہ تھی پھر وہ ہوئی، اب وہ نہیں تو پھر دوبارہ اس کو لوٹانا تو آسان ہے، یعنی اس کی ساری پلاننگ، ڈیزائن، ہر چیز ہے. اور پھر ان کے انداز کا بھی یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ کس طرح آپ کا مذاق اڑا کے، سر ہلا ہلا کے، اور بہت معنی خیز انداز میں مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے ہیں کب ہوگا، پھر اگر ہوگا تو انہیں آپ ایک ہی بات کہیں کہ وہ قریب ہی ہے، ہو جائے گا. اور واقعی جب قیامت آئے گی تو انسان کیا سمجھے گا کہ دنیا میں کتنا رہا؟ الا بستم الا عشرا الا یوما، کیا ہے؟ قل الذی فطرکم اول مرۃ، جس نے پہلی بار پیدا کیا پھر بنائے گا. فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متاہ، جب انسان اتنے آگے پہنچ جاتا ہے نا منمانیاں کرنے میں، تو پھر مذاق اڑاتا ہے دین کا، اور سر ہلا ہلا کے کہتا ہے مستی میں کہ یہ پھر ہوگا کب. قل اسا ان یکون قریبا، دیر نہیں، جلدی ہو جائے گا. اور پھر عجیب بات یہ کہ اس پر خوش بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں. ولقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہر چیز پہ فضیلت دی، اور وہ اسفل سافلین جا بنا. اور پھر سب سے بڑا دھوکہ یہ نا کہ ہمیں کون پکڑے گا، کون پکڑ سکتا ہے. اور اس سے آپ قرآن کا اعجاز آپ دیکھیے، حیرت ہوئی مجھے یہ پڑھ کے. قل کونو حجارتن او حدیدہ، کہا بن جاؤ، ہو جاؤ، کر لو، یہ کر سکتے ہو، کر لو. او خلقن، یا کچھ بھی، ریف بنو یا ہیرا بنو یا کچھ اور. مما یکبرو فی صدورکم، اس سے بھی بڑی چیز جو تمہارے دلوں میں.
یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا.
یوم یدعوکم، جس دن وہ بلائے گا تم کو. کیسے بلائے گا؟ اللہ تعالیٰ خود یا اسرافیل کی زبانیں؟ اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سور پھونک کر. فتستجیبونا, تو تم جواب دو گے, تم بات مان جاؤ گے. استجابہ کا لفظ ہے نا, یہ جیم واو بے سے ہے. جواب کس کو کہتے ہیں؟ یاد ہے آپ کے جاب الصخر بالواد, چٹانے تراشنے کو, قطع کرنا, کاٹنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. فتستجیبونا تو کیا مانا؟ تم جواب دو گے, یعنی اگنور نہیں کر سکو گے, بھاگ نہیں سکو گے, بلکہ تمہیں سرنڈر کرنا ہوگا. بحمدہ, اس کی حمد کے ساتھ, یعنی اس کا حکم مانو گے, حساب کے لیے حاضر ہو جاؤ گے. وتظنون, اور تم سمجھ لو گے, الا لبستم الا قلیلا, نہیں تم ٹھہرے مگر بہت کم. قلیل, قیامت کے طویل دن کے مقابلے میں دنیا کی ساری زندگی کیا ہے؟ قلیل. یہاں تو نہ دنوں کی بات اور نہ گھنٹوں کی, صرف قلیل, بہت ہی تھوڑا رہ کے آئے. تو مراد یہ ہے کہ اسرافیل کی زبانی, جب اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں سے نکال کر میدان قیامت کی طرف حساب لینے کے لیے طلب کرے گا, تو تم اس کی دعوت کو قبول کر لو گے اور فوراً اس کی حمد کے ساتھ اٹھ جاؤ گے. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ مومن اسی طرح قبر سے اٹھیں گے جیسے ہر روز بستر سے اٹھتے ہیں. کیسے اٹھتے؟ کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سب سے پہلے الفاظ جو منہ سے نکلنے چاہیے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا جس نے یہ دن دیا, یہ زندگی دی. تو اسی طرح مومن وہ لمبی نیند کے بعد قیامت کے دن بھی الحمدللہ کہہ کے پکارتے ہوئے اٹھیں گے. فتستجیبون بحمدہ, ایک آواز آئے گی اور جیسے الارم بجتا ہے تو ایسے الارم بجتے ہی تم فوراً اٹھو گے اور الحمدللہ کہو گے. لیکن کہا جاتا ہے کہ کفار جب اٹھیں گے تو ان کو توفیق نہ ہوگی حمد کی, بلکہ کیا کریں گے وہ؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ہذا, حسرت کے ساتھ اٹھیں گے کہ اب تو ایک اور نئی مصیبت آ گئی. اور یہ آپ دیکھیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیر ہے, بہت چھوٹی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کہیں بھی ٹیمپریری طور پر رہ رہے ہو نا, جیسے مثلا یہاں آتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے بس, تو کوئی بھی تکلیف ہو رہی, تھک رہے ہو, کچھ ہو, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر کی تو بات ہے, چلے جانا ہے, ابھی چلے ہی جائیں گے نا, خیر بھوک لگی, اچھا چلے جائیں گے, واش روم نہیں ملا, اچھا چلے جائیں گے. ہر چیز میں ذہن میں کیا چیز آتی ہے, حل سولوشن کیا ہوتا ہے آپ کے, جانا ہی ہے نا, کیا فرق پڑتا ہے کون سے یہاں بیٹھنا. اسی طرح جو شخص یہ دنیا کی زندگی اس سوچ کے ساتھ گزارتا ہے تو اس کو ہر دکھ تکلیف مشکل بہت معمولی لگنے لگتی, کوئی بھی چیز جو بادر کرتی. دیکھیں جتنا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے نا, اتنی اتنی پریشانیاں بھی بڑھتی جاتی. جن لوگوں کو نہیں پتا کہ دھواں ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ, وہ عین سڑک کے بیچ میں دھوئے میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہوتی, نہ ان کو یہ پرواہ ہے کہ ہماری ڈائٹ میں کیا ہے اور کیا نہیں. وہ جی رہے ہیں, فکر ہی کوئی نہیں, کیونکہ علم نہیں ہے. لیکن جو جو آپ کو پتا چلتا جاتا ہے, پھر ایک چیز آپ سیکھتے ہیں اور وہ تھوڑے دن کے بعد ڈس اپروو کر دی جاتی ہے کہ اب ایسا نہ کریں, یہ بہت نقصان دہ ہے, یہ نہ کھائیں, وہ نہ پیئیں. اگر دیکھا جائے تو ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں جو خود ہمیں اپنے اوپر قائم کرنی ہوتی, اپنی صحت اور اپنی حفاظت کے لیے. اب ایسے میں انسان پھر بھی خوف میں رہتا ہے, کوئی نہ کوئی سلسلہ چلا ہی رہتا ہے فکر مندی کا. لیکن اگر انسان کو یہ پتا ہو تھوڑے دن کی بات ہے اور جانا تو ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان اس کی فکر زیادہ کرنے لگتا ہے جو آگے آ رہا ہے, اور اس کی فکر بس ضرورت کی حد تک, احتیاط بس, اور باقی فکر سب وہاں کی لگ جاتی. لیکن اس سوچ کا لانا ایک مشکل کام ہوتا ہے, اس میں وقت لگتا ہے, بار بار اپنے آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے. اچھا تو انسان کیا سوچ, چند دن کی تو بات ہے, چلے تو جانا ہی, اچھے حال والے بھی چلے گئے, اس میں بھی چلے گئے, اس میں کوئی بیماری ہو, کوئی تکلیف ہو, کوئی کچھ ہو, چلے جانا نا, تو کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک جگہ پر تو آتا ہے کہ قیامت کے دن جا کر لوگ کہیں گے کہ ہم دس دن رہ کے آئے, دوسری جگہ پر آتا ہے کہ الا بستم الا یوما, ایک دن کی بات آتی. یہاں آتا ہے الا بستم الا قلیلا, ایک اور جگہ آتا ہے ما لبسوا غیر ساعة, وہاں کہیں گے ہم تو بس ایک گھڑی, ایک منٹ ٹھہر کے آئے. اور اگر دیکھا جائے تو آخرت کے مقابلے میں یہ ساری زندگی ایک منٹ سے بھی کم ہے, کیونکہ انلمیٹڈ کے ساتھ لمیٹڈ کی کیا ریشو, کیا تناسب ہے؟ ایک طرف انلمیٹڈ اور ایک طرف لمیٹڈ, لمیٹڈ کو انلمیٹڈ کے ساتھ اگر آپ نسبت دیں تو کیا بنے گی؟ تقسیم کریں اس کو, کیا نکلے گا؟ نتھنگ. غیر ساعة, وہاں جا کے کہیں گے لمحہ, سیکنڈ, اور وہ بھی نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے آنے میں کتنی دیر لگے گی, وما امر الساعة الا کلمح بالبصر او هو اقرب, بس اتنا سا کھیل تھا, سب ختم.